نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ بدگوئی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کمزور چیز ہے. انسان سے بھول چوک اور غلطی ہونا ایک فطری امر ہے. کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں, ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. کسی بھی انسان کے اندر اگر کوئی دینی یا دنیاوی عیب انسان کو معلوم ہو تو اس کو شہرت دینا, لوگوں کے سامنے اسے بتانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نصیحت کا حق ہر ایک کو ہے, لیکن نصیحت عمومی انداز میں ہونی چاہیے, یا پھر جس شخص کی غلطی ہو اس سے الگ مل کر تنہائی میں اسے نصیحت کی جانی چاہیے. عوامی انداز میں اور لوگوں کے سامنے دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو اچھالنا ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ صبح اور شام تمام انسانوں کے جرائم, قصور اور کوتاہیوں پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے. بندوں کو بھی اپنے اندر ایسا ہی اخلاق پیدا کرنا چاہیے. البتہ ایک مظلوم شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے, لیکن اگر مظلوم بھی صبر کرے اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس طرح وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو دنیا کے نقصان سے زیادہ آخرت کے نقصان کی فکر ہے. اور جو شخص کسی بڑے غم میں مبتلا ہو جائے, یعنی آخرت کا غم, اس کے لیے دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی ہو جایا کرتی ہیں. یہ کام, یعنی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا کام, وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو. اور انسانی معاشرے کی خوشی اور باہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا راز یہی ہے کہ لوگ عام طور پر ہو جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر تواضع برتتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے, اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں. کیونکہ ایمان والوں کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم سبھی کو مانتے ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان فرق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اہل کتاب آج اگر تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پہ نازل کراؤ, یعنی لکھی ہوئی کتاب آئے, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے نہ ماننے کا یہ بہانہ تلاش کیا کہ پیغمبر ہمیں ہماری پسند کا معجزہ نہیں دکھاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے، لیکن معجزات دیکھ لینے کے باوجود بھی لوگ نہ مانے، اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معجزات کے بل پر منوانے کی بجائے دلیل کے ساتھ بات منوانا چاہتا ہے تاکہ وہ بات ان کی عملی زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، حضرت مریم کو یوسف نجار کے ساتھ منسوب کر کے ان پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت مریم اور ان کے گھرانے کی بہت قدر و قیمت تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی تو وقتی طور پر یہ لوگ مان گئے، لیکن اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے تو انہوں نے آپ کی بات کا انکار کرنے کے لیے مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کا بہتان قرار دیتے ہیں اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے برا چاہنے والوں نے انہیں جب صلیب پر لٹکانے کا فیصلہ کیا اور اپنے خیال کے مطابق لٹکا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، یعنی اصل حقیقت کا انہیں علم نہیں کہ کیا ہوا، اور اصل حقیقت جو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ صحیح عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا اس کی تفصیل احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، دخان یعنی دھواں، دجال، دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکل کر لوگوں کو نصیحت کرے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی روٹین سے ہٹ کر مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، 3 جگہ زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ کب تشریف لائیں گے، جب دجال ظاہر ہو جائے گا، وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا, اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے. جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا بلکہ وہ مر جائے گا, اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے. لد اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے. پھر اسے قتل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے, صلیب توڑ ڈالیں گے, سور کو قتل کریں گے, جزیہ ہٹا دیں گے. ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ بہے گا, یعنی جیسے نہر بہ رہی ہوتی اتنی کثرت سے, کوئی اسے قبول نہ کرے گا. یعنی لوگ مال کی بجائے عبادت کو ترجیح دیں گے, یا یہ کہ سب دینے والے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا, یہاں تک کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. یعنی لوگوں کے ایمان کا بہت بہترین حال ہوگا. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال میری امت میں نکلے گا, پھر وہ 40 رہے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم 40 دن 40 مہینے یا 40 سال. نواس بن سمان کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا. وہ ایسے ہوں گے گویا عروہ بن مسعود ہیں, یعنی ایک صحابی سے ملتے جلتے. عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے, پھر اسے مار ڈالیں گے. پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں دشمنی نہیں ہوگی, یعنی سب کے دل صاف ہو جائیں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے نہ انہیں پھانسی دی گئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح و سلامت اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. وہ زندہ ہیں, قیامت کے قریب اتریں گے, اور دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دجال کو بھی قتل کریں گے. اس لیے کسی بھی اور انسان کو مسیح ماننا یا مسیح مسیح ماننا درست نہیں, کیونکہ ابھی تک نہ تو دجال کا ظہور ہوا ہے اور نہ ہی وہ قتل ہوا ہے. اس لیے کسی اور کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بن کر آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اور پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ان کو آپ کی شکل دکھائی جاتی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب کے لوگ ہوں گے وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے, اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر, اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا, اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں, ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی, اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان علیہ السلام اجمعین کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی, اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے, اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا گیا اے میری قوم، یہ بھی نہیں کہا گیا اے مکہ والو، اے عربو یا اے عرب و عجم، کیا کہا گیا؟ یا ایہا الناس۔ قرآن پاک کا یہ انداز بہت خوبصورت انداز ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک پکار ہے اور سب کا دل جیت لینے والا ہے۔ یوسف اسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک پاپ سٹار تھا، پہلے کیٹ سٹیونز کے نام سے مشہور تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ پڑھا، یا ایہا الناس، او پیپل، او مین کائنڈ، تو میں چونک اٹھا۔ یعنی قرآن کے اس انداز نے مجھے بہت امپریس کیا کہ یہ پیغام تو سب لوگوں کے لیے ہے۔ ایک لفظ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پھر بہت غور سے پڑھا کہ یہ تو میری بات ہے، جسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ فرمایا، اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ۔ پوری انسانیت کو اسلام کی دعوت ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، یعنی اس میں ہمارا نہیں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ غلوف کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، حد سے بڑھنا۔ حدیث کے مطابق ہر قسم کے معاملات میں توسط اور اعتدال ہی راہ راست ہے، درست راہ ہے۔ خیر الامور اوسطها، ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی ہی بہترین ہے۔ دین میں غلو یہ ہے کہ ہر چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو اوپر لے جایا جائے، حد سے بڑھا دیا جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اگر بغیر باپ کے پیدا کرے تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے روکا، آپ نے فرمایا، لوگو، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اور فرمایا، تم لوگ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود و سلام اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسا اوقات ایسا غلوب ہوا، اور نعت کی شکل میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، اس اظہار میں اتنا غلوب ہوا کہ اللہ کے مقام تک بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا۔ مثلا ایک نعت کے شعر میں یوں آتا ہے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے جدا نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں کیا جا رہا، آپ ہی کا ایک حصہ کہا جا رہا ہے، ہاں آپ کی ذات میں یا صفات میں، تو یہ شرک ہو جائے گا، اسی کا نام غلو ہے۔ مثلا ایک اور نعت میں آتا ہے، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بلندی عطا کی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک اور شعر میں آتا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو عرش پر تھی، وہی مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں نظر آئی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کا ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثة، مت کہو تین۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو بیٹا کیوں چاہیے؟ زمین و آسمان کی ساری ہی چیزیں اس کی ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے۔ یہاں پر ان تمام عقائد کا بتلان کیا جا رہا ہے جس میں ایک خدا کے سوا کسی بھی اور کو خدائی کے درجے میں شریک کیا جائے۔ پھر فرمایا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھے، اپنی شان کے خلاف سمجھے، مثال کے طور پر، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کسی مجلس میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ہمارے لیے شرم کا باعث ہو، ہمیں اس میں عار محسوس ہو کہ یہاں ہم نماز پڑھیں لوگ کیا کہیں گے، یا مثلاً خواتین کے لیے سر ڈھانکنا ایک عار کی بات ہو، حالانکہ یہ اللہ کا حکم اور ایسا کرنا اللہ ہی کی بندگی ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا عار کا سبب ہو، نہیں، حق جہاں بھی نظر آئے، جس طرح بھی نظر آئے، اسے قبول کر لینا سچے دل سے، خوشی سے، یہی تو دراصل اطاعت ہے، یہی تو بندگی ہے۔ بڑائی تو صرف ایک ذات کو زیبا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تکبر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کیا، اسی لیے فرمایا، جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آپ نے ایک مشہور جہاز ٹائٹینک کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے 1912 یعنی 1912 میں روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ جہاز بے انتہا مضبوط آلات سے لیس تھا، اور شاید اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز تھا۔ اس جہاز کی مالک کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر نے کہا، اگر خدا بھی چاہے تو اس جہاز کو غرق نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ اس نے ایک اخباری رپورٹ کے جواب میں کیا کہ اس جہاز پر مسافروں اور جہاز کے دوسرے عملے کے لیے مناسب تعداد میں لائف بوٹس نہیں۔ یعنی کسی اخباری نمائندے نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ غرق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لائف بوٹس کی کیا ضرورت ہے۔ اس جہاز نے ساؤتھ ہیمپٹن کا ساحل چھوڑا اور اپنی پوری اسپیڈ سے روانہ ہوا۔ ابھی اس نے اپنے سفر کے 4 گھنٹے بھی مکمل نہ کیے تھے کہ ٹائٹینک کے ریڈیو آفیسر کو ایک وائرلیس پیغام ایک دوسرے جہاز سے موصول ہوا کہ ٹائٹینک کے راستے میں ایک بہت بڑا برف کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ ریڈیو آفیسر نے نہ صرف یہ کہ وارننگ کو نظر انداز کیا، بلکہ دوسرے جہاز کے ریڈیو آفیسر کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کیا، اور کچھ ہی دیر بعد ٹائٹینک اپنے راستے میں آنے والے برف کے پہاڑ سے پوری اسپیڈ سے چلتے ہوئے ٹکرا گیا۔ تقریباً 1700 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی قوت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی کسی لیاقت، ذہانت، مہارت پر اور دنیا کے کسی بھی سبب پر ایسا بھروسہ نہ کرے جیسے اللہ رب العزت پر کیا جاتا ہے، اور کبھی ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ اس چیز کو تو خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں، اور ایسے دعوے کرنا بھی ایک طرح سے شرک میں آ جاتا ہے. پھر فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کا کیا ہو. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوگی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم.